نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده. حاضرين محترم، تقریبا تین جمعوں کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے یہاں، اور اب حضرات سے ملاقات کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے. عام طور پر جو بیانات ہوتے ہیں اس میں مختلف اصلاحی باتوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، سننے والوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور سنانے والا بھی اس سے محروم نہیں ہوتا. بعض لوگ بعض باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں جلدی سے، مثلاً بعض امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جب آدمی ان کاموں کو نہیں کر پاتا جو اختیار میں نہیں ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا خدا نہ کرے میں بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا، یا اللہ کے یہاں میرا کوئی مرتبہ نہیں رہا، یا قبولیت نہیں ہو رہی ہے عمل کی، تو مایوس ہو جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جو جائزہ لینا چاہیے وہ یہ کہ ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں وہ عمل ظاہری اعتبار سے درست ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اب جہاں تک اس پر کیفیات کا معاملہ ہے، مثلا نماز کو لے لیجیے، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا ہے، ظاہری طہارت ہے، باوضو ہونا ہے، پاک جگہ پر نماز پڑھنا ہے، قبلہ رخ پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہو نماز تو نماز پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ظاہر میں ہیں ان کو دیکھ لیں. اس کے بعد پھر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی صحیح طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اپنے طور پر ہم نے صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، بس یہ چیز کافی ہے ہمارے لیے. اب آدمی یہ سوچے کہ صاحب نماز میں پڑھ رہا ہوں لیکن نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں لطف نہیں آ رہا. بہت سارے حضرات جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں مزہ نہیں آ رہا، پہلے نماز میں بڑی کیفیت ہوتی تھی اور بڑا دل لگتا تھا، اب دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. ارے اللہ کے بندو، ہم نماز کو مزے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، لطف لینے کے لیے تھوڑی نماز پڑھی جاتی ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، مزہ آئے یا نہ آئے. بلکہ ایک اعتبار سے جن لوگوں کو مزہ آ رہا ہے تو وہ تو مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کو نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اجر ڈبل ملنا چاہیے کہ مزہ نہیں آ رہا پھر بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جو امور غیر اختیاری ہیں اس میں آدمی اتنا بددل نہ ہو کہ صاحب ہمارے اختیار میں، یہ اختیار میں نہیں ہے ہمارے کہ نماز میں لطف آنے لگے. اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دیں یہ بھی اس کی نعمت ہے، نماز میں آدمی کو مزہ آنے لگے، لطف آنے لگے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن بالفرض اگر نہیں آ رہا تب بھی مایوس نہ ہو، اپنا کام ہم کرتے رہیں سنت کے مطابق، اور انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے. اسی طریقے سے بعض لوگ عمرے کے لیے یا حج پہ جاتے ہیں. اب مختلف لوگوں پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں. بعض لوگ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑتے ہیں، بعض مزید کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ملتزم پر پہنچتے ہیں تو بلک بلک کے رونے لگتے ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ حج عمرہ پورا کر لیتے ہیں آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آتا. اب جن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا یا ان کے دل میں وہ رقت پیدا نہیں ہوئی تو وہ یہ نہ سمجھے خدا نہ کرے کہ ہمارا عمرے کا سفر بیکار گیا، یہ حج ہمارا بیکار ہو گیا، یا یہاں بیت اللہ آنے کا ہمارا فائدہ کیا. یہ سوچ مایوسی پیدا کرتی. بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے سنت طریقے پر عمل کرنا. یہ کیفیات خود مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. اگر کیفیات آ جائیں، حاصل ہو جائیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا. ورنہ بعض اوقات جن لوگوں کو یہ کیفیات ہوتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس سے ہجوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے جن کو نہیں کیفیات حاصل ہوتی تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں عجب سے بچا لیا، کبر سے بچا لیا، کیا پتا ہمارا کیا حال ہوتا. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر آدمی عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور ایک کیفیت بھی طاری نہیں ہو رہی اس پر، یعنی پورے حج اور عمرے میں اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلا، کوئی کیفیت بھی طاری نہیں ہوئی، لیکن سنت کے مطابق اس نے سارا عمل کیا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں مقبول. سمجھ آئی؟ تو بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو آدمی، اپنا کام کیے جائے، یہ اصل چیز ہے. بس کیفیات مطلوب اور مقصود نہیں ہے. نماز پڑھنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب اس میں مزہ آنے لگے ہمیں، نہیں آتا تب بھی پڑھتے رہو بھائی. اصل مقصد تو تعمیل خداوندی ہے، تعمیل حکم خداوندی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، یہ اصل مقصد، اور اسی مقصد کے تحت ہم نماز پڑھتے ہیں. باقی تمام عبادات بھی اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب جو اس عبادت پر ہے وہ حاصل. اب جہاں تک کیفیات کا تعلق ہے، تو بعض اوقات یہ کیفیات تو صحابہ اکرام کو بھی حاصل نہیں ہوتی. چنانچہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں جا کر ہم ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اور ہم پر وہ کیفیات نہیں ہوتی جو آپ کی صحبت میں ہوتی ہیں. آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو جنت اور دوزخ گویا ہمارے سامنے، یعنی آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جنت دوزخ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور وہ کیفیات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن گھر جا کر وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میاں ساعتن فساعتن، یہ کیفیات بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، ہر وقت یہ کیفیات نہ مقصود ہیں، نہ مطلوب ہیں، اور نہ ضروری ہیں. حاصل ہو جائیں شکر کر لو، نہ حاصل ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میاں اگر تمہیں ہر وقت یہی کیفیات حاصل ہوتی رہیں تو پھر راستے چلتے فرشتے تم سے مسافہ کرنا شروع کر دیں. تو ہر وقت یہ کیفیات نہیں ہوتی انسان کو، لیکن میرا بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جن پر یہ کیفیات طاری نہ ہو تو بددل ہو کر نماز پڑھنا بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز پڑھنے مزہ ہی نہیں آ رہا، تو جب مزہ نہیں آ رہا تو ہمیں ایسے جو ہے وہ سر مارنے سے کیا فائدہ، ہماری نماز کیا، اٹھک بیٹھا کے بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق طاعت عطا فرما رہے ہیں، ہمیں اس نے اتنے بڑے عمل کی توفیق دی، اپنے گھر آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مزہ نہیں آ رہا، تو ناقدری. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، میں غالباً پہلے بھی بار بار سنا چکا ہوں کئی موقع پر، کہ ایک شخص نے اسی طرح آ کر عرض کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، اور پہلے بہت مزہ آتا تھا اب نہیں آتا، اور خیالات بہت آتے ہیں، وساوس بہت آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیسے خیالات آتے ہیں؟ کہا کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر بھی لانا میں پسند نہیں کرتا، اور جو سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں بھی نفسانی خیالات، شہوانی خیالات اس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سجدہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ وہ تو بہت ہی ناپاک، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی ناپاک سجدہ کر رہا ہوں میں. ویسے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، جب ایسے خیالات، گندے خیالات ہوں، شہوانی خیالات ہوں، تو یہ سجدہ تو اللہ کے لائق نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ یہ سجدہ ایک مجھے کر ڈالو. جب اللہ کے لائق نہیں ہے تو یہ ایک ایسا سجدہ جو گندے خیالات سے بھرا ہوا ہو، چلو میرے آگے کر دو، مجھے کر دو. کہا توبہ توبہ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، سجدہ تو اللہ ہی کے لیے روا ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں. فرمایا کہ بس جب تمہارے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ چاہے کتنے ہی گندے خیالات سے بھرا ہوا ہو، وہ سجدہ ہے اللہ ہی کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. کیا مطلب تھا ان کا؟ کہ ان خیالات کی پرواہ مت کرو، ان وساوس کو آتے ہیں تو آنے دو، اگر ان خیالات کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے تو پھر نماز پڑھنی چھوڑ دو گے. آنے دو، آتے ہیں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب ایک صحابی نے آپ سے پوچھا وساوس کے سلسلے میں کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایمان محض ہے، یعنی علامت ایمان ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جب ایک صحابی نے آ کے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں نماز میں کہ زبان پر لانا میں ان کا پسند نہیں کرتا، اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں، مر جاؤں، لیکن زبان پر ان خیالات کو نہ لاؤں. فرمایا کہ یہی تو ایمان کی علامت، کہ تم انہیں برا سمجھتے ہو، اگر اچھا سمجھتے تو پھر ایمان کی علامت کیا ہوتی؟ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی خیالات تو آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں اور وہ گندے خیالات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان خیالات کو آدمی، کفر کے خیالات ہیں، فسق و فجور کے خیالات ہیں، شرکیہ خیالات ہیں، لیکن محض بس وہ خیالات ہی ہیں. تو جب تک خیالات محض خیالات رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت نہیں ہوتی اس پر، سمجھ آئی؟ تو اس لیے فرمایا کہ میاں یہ ایمان کی علامت ہیں. اور اس کی توجیہ فرمائی بعض بزرگان دین نے کہ چور ڈاکو وہاں آتے ہیں جہاں پر دولت ہو، جہاں مال و دولت نہ ہو وہاں پر چور ڈاکو بھی نہیں آتے. تو چونکہ یہ وسوسہ یہ شیطانی عمل ہے، تو یہ بھی وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت. اس سے پتا چلا کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ وسوسہ بھی نہ آتا. اب وسوسہ شیطانی آ رہا ہے، شرک کے خیالات آ رہے ہیں، فسق و فجور کے خیالات آ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ بھئی یہ ایمان کی علامت ہے. تو اس لیے بعض بزرگان دین سے میں نے سنا، فرماتے ہیں کہ وسوسہ آئے تو خوش ہو، اس لیے خوش ہو کہ ایمان کی علامت ہے کہ الحمدللہ ایمان مجھ میں موجود ہے، اور اس وسوسے کو آپ برا سمجھیں یہ ایک الگ بات. تو اس لیے وساوس کا آنا یہ برا نہیں ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف وسوسے تک ہی رکھا، یعنی اس کی کوئی تدبیر، اس کا کوئی مکر و فریب سوائے وسوسے سے اور آگے نہیں بڑھا. خدا نہ کرے اگر آگے بڑھ جاتا تو. اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے وسوسے تک ہی اس کا مکر و فریب رکھا ہے، اور ہمارا اس سے زیادہ اس پر، اس کا ہم پر عمل دخل نہیں ہو سکا. اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ وسوسہ جب تک دل میں رہے، عمل نہ کرو اس پر، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتا. تو اور کیا چاہیے بھائی؟ اب دیکھیے وساوس تو آئیں گے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھے وسوسہ نہیں آتا. وساوس کی البتہ اقسام ہے، کسی کو خیالات آئیں گے کفر و شرک کے عقیدے کے بارے میں، تو جب تک عقیدے پر آپ صحیح ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو وسوسے آنے سے عقیدہ کچھ نہیں ہوتا، وسوسے آنے سے عقیدہ خراب نہیں ہوتا. مثلا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، مالک و خالق بھی وہ ہیں، رزق بھی وہی دیتے ہیں، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے، اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور برے عملوں پر دوزخ. لیکن اب شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میاں ہے بھی کہ نہیں، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، پتہ نہیں میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں، پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں، صحیح ہے یا غلط، یا اور پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، اتنا عمل بھی کر رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، اور پتہ چلا آخرت میں جنت ہی نہیں، علیہ باللہ. تو یہ وساوس شیطانی ہے. اور میں نے غالباً بتایا بھی تھا ایک واقعہ اس پر، ایک صاحب نے جو ہے وہ اسی قسم کا اشکال پیش کیا کہ میاں ہم اتنی جو محنتیں کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی عبادات بھی کرتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آخرت میں جو ہے وہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ اللہ میاں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ساری محنت بیکار گئی، علیہ باللہ. تو اس کا جواب انہوں نے بھی ان کو یہی دیا کہ میاں اگر نکل آئے تو کیا کرو گے؟ ابھی تو تم یہ کہہ رہا ہو نا، تو جس طرح تمہیں یہ وسوسہ آ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں آتا کہ اگر اللہ میاں ہوئے تو پھر کیا کرو؟ اول تو ہے الحمدللہ ہمارا ایمان، لیکن ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا کہ اگر نکل آئے تو کیا کرو گے، اس لیے کر لو، اس میں نقصان نہیں. تو بہرحال اہل ایمان کا تو الحمدللہ جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، کائنات وہی چلا رہے ہیں، پورے دنیا کا نظم و نسق اللہ رب العزت چلا رہے ہیں. کوئی آخر ہوتا ہے، چھوٹی سی کشتی اگر کوئی آدمی بناتا ہے تو کسی کے بنانے سے وجود میں آتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات ایسی آ گئی. کوئی آدمی مچھر کا پر تو بنا کے دکھا دے. تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں ساری چیزیں، اور وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو یہ سارے عقائد ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص وسوسہ آتا ہے عقیدے کے بارے میں، تو یاد رکھیے جب تک ہم عقیدے پر، ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہم مطمئن ہیں اس پر، تو انشاءاللہ خیالات کے آنے سے نہ آدمی کافر ہوتا، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ایک وسوسہ آتا ہے گناہ کا، مثلا نماز پڑھنی شروع کی، اب خیالات آ رہے ہیں گناہ کرنے کے، یہ کام کر ڈالوں، فلاں کا جو ہے وہ گھر پہ ڈاکہ ڈال دوں، فلاں کے ساتھ بد معاملگی کر لوں، فلاں کے ساتھ برا کام کر لوں، اب یہ خیالات گناہ کے کیا. تو فرمایا کہ جب تک گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے اس وسوسے کے آنے سے تمہیں کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں. اور اس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ پیٹ میں جب تک آدمی کے ریخ جو ہے گردش کر رہی ہے لیکن اس کا اخراج نہیں ہوتا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میاں کتنی گیس بھری ہوئی ہو پیٹ میں، لیکن جب تک اخراج نہیں ہوگا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر وساوس اور خیالات ہمارے اندر ہیں، ذہن میں ہیں اور گردش کر رہے ہیں، اور اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو یہ خیالات کا آنا انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں. تو بہرحال اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور محض خیالات آنے کی بنا پر اپنے اعمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ بعض وساوس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا آنا برا نہیں ہے، یعنی وہ گناہ کے خیالات بھی نہیں ہیں، وہ عقیدے کے بارے میں بھی نہیں ہیں، وہ تو اعمال کے بارے میں ہیں. مثلا ایک آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے نماز میں، اب قرآن مجید کے ترجمے میں غور کر رہا ہے، اب آیت قرآن پڑھ رہا ہے، مثلا ویسلونا کا انل محیث، تو ہے جو نفاس کے مسائل ہیں اس میں اس کا ذہن چلا جاتا ہے، کون سی صورت جائز کون سی ناجائز، اب یہ بھی تو خیالات ہی ہیں. تو ان خیالات کا تو لانا بھی گناہ نہیں، یعنی ویسے تو خیالات اگر آ رہے ہیں تو آنے دو، کوشش کرو ختم ہو جائیں، نہیں ختم ہوتے تو اس کی فکر مت کرو، لیکن لانا گناہ کا خیالات یہ جائز نہیں، گناہ ہے. لیکن اگر عبادات سے متعلق وہ خیالات ہیں، طاعات سے متعلق وہ خیالات ہیں، اگر وہ لا بھی رہا تو وہ گناہ وہ بھی نہیں، اس کا لانا بھی گناہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اکثر خیالات جو طاعات سے متعلق ہیں اور قرآن مجید میں جو احکام ہیں اس پر ان کا ذہن چل پڑتا تھا، خیالات اور خیالات آنے لگتے تھے. ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی انہوں نے، تو کسی نے ان کی والدہ سے شکایت کی کہ یہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو والدہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ نماز میں تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات لاتے رہتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ حیض کے مسائل سوچتے ہیں تو کہیں نفاس کے مسائل سوچتے ہیں، اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. یعنی گندے خیالات آتے ہیں ان کو یا لاتے ہیں. تو والدہ بھی امام غزالی کی تھی، وہ کہا کہ میاں یہ جو خیالات لاتا ہے تو وہ تو فقہی مسائل ہیں، اور جب قرآن مجید پڑھے گا تو حکم قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پہ تدبر کرو، سوچو، فکر کرو اس میں، اور جب سوچو بچار کرے گا تو ذہن چلے گا، اب وہ چاہے جو بھی مسائل آئیں. تو یہ فقہی مسائل کا سوچنا کوئی گناہ نہیں ہے نماز میں، لیکن تم جو سوچ رہے ہو تو عیب جوئی ہے، وہ حرام ہے. اب تم بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا یہ بہتر ہے؟ تو بڑا عمدہ جواب تھا ان کا کہ تم تو اپنے بھائی کی عیب جوئی کر رہا ہو، عیب تلاش کر رہا ہو کہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی نماز میں، اور وہ جو سوچ رہے ہیں وہ تو فقہی مسائل ہیں، کم از کم کسی کی عیب جوئی تو نہیں کر رہے. انہوں نے اصل میں جو بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے یہ بات بتا دی کہ فقہی مسائل اگر آ رہے ہیں ذہن میں تو ان کے ذہن میں لا رہا ہے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے نتیجے میں، تو وہ اس کا لانا اور اس کا آنا بھی نماز کے منافی نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ سارے خیالات ایسے نہیں ہوتے کہ ان خیالات کی بنا پر آدمی مایوس ہو کے بیٹھ جائے. اگر آدمی کو کیفیات نماز میں نہیں مل رہی یا عبادات میں حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آدمی اپنے ظاہری عمل کو ٹھیک کرے، سنت کے مطابق بنانے کی فکر کرے اور باقی ساری فکر چھوڑ دے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو دینی دنیاوی دونوں ترقیاں عطا فرمائی. ایک بزرگ نے ایک غالب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہی کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میاں، ایک شخص وہ ہے جو ریٹائرڈ منٹ کی زندگی گزار رہا ہے، بچوں سے بھی فارغ ہو گیا، ایسا اس کے پاس موجود ہے بینک بیلنس اور کوئی فکر نہیں ہے اسے، اذان ہوتی ہے تو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، اطمینان سے وضو کرتا ہے، مسجد میں جا کے تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، اب سنتیں ادا کی، نماز کھڑی ہوئی تو جماعت سے نماز پڑھی، بقیہ سنتیں اطمینان سے ادا کر کے اپنے آرام سے گھر پہ آیا. ایک شخص تو وہ ہے، اور فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، فکرات ہیں، صبح سے لے کر شام تک بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے، گاہک آ گئے جلدی جلدی نمٹا کر کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤں. چنانچہ اذان ہو گئی، جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹایا، اس کے بعد کپڑا ڈھکا اس پر اور نماز کے لیے پہنچ گیا، جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز ادا کر لی، اور نماز میں بھی پھر مختلف اساویز اور خیالات بھی آتے رہے، لیکن بہرحال نماز پڑھ کے آیا اور اپنا پھر ٹھیلا لگایا اس نے. تو کہا کہ بظاہر تمہارے نزدیک روحانی اعتبار سے کون ترقی پر، وہ شخص جس کو کوئی فکر نہیں ہے یا جو اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ شخص کہ جس کو ہزاروں فکر ہیں لیکن نماز کے وقت میں اس نے نماز چھوڑی نہیں. تو فرمایا کہ تم تو یہی کہو گے کہ جو پہلا شخص ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ دوسرا آدمی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، اس کے سر پر بہت سے فکرات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فکرات یہ ذمہ داریاں نماز نہیں چھڑا رہی، بلکہ جیسے تیسے ہو رہا ہے اس سے نماز فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ٹھیک ہے کاروبار ہے لیکن اس کو میں بند کرتا ہوں اور نماز کے لیے جا رہا ہے. تو اس ساری ذمہ داریوں کے باوجود اور آ کر نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی سے، تو فرمایا کہ یہ شخص زیادہ اللہ کی نظر میں بہتر بڑھ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی اطمینان کی نماز مطلوب نہیں ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہوں، وساوس بھی آ رہے ہیں اور جلدی جلدی نماز بھی ادا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پر چاہے کیفیات اس کو حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود اجر و ثواب ملے گا اسے. تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت سے نوجوان نماز سے بھی بھاگ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. تو اس لیے اس بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے، ہم نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نماز ادا کریں. بس جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ باقی سب چیزیں بھی درست ہو جائیں گی. باقی یہ کہ وساوس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو غور کرے، ترجمے میں غور کرے، الفاظ میں غور کرے، معانی میں غور کرے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وساوس مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ کمی آ جائے گی. اپنی طرف سے پوری کوشش آدمی کرتا رہے، اور اگر نہیں وساوس ختم ہوتے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھتا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، یہ وساوس آتے ہیں تو آتے رہے، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ رب العزت کا عجیب قانون ہے کہ اگر آدمی نیکی کا کوئی ارادہ بھی کرتا ہے، مثلا آدمی نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے کہیں سے مال دے دیا تو میں اس کے راستے میں اتنا صدقہ کر دوں گا، تو ابھی بھائی مال آیا نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا اس نے کہ اگر آ گیا تو اتنا کروں گا، ایسا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی لکھ لو اس کو، ثواب جاری کر دو اس کو، خالی ارادے پر ثواب جاری ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص اس کے ذہن میں وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا کہ صاحب بدکاری کرنے کا خیال آ رہا ہے، شراب پینے کا خیال آ رہا ہے، پی نہیں لیکن ارادہ ہے کہ اگر آ گئی تو کہیں سے پی لوں گا، یا فلاں جگہ چلا گیا تو جناب وہاں جا کے عیش کروں گا، خیالات آ رہے، تو اللہ تعالیٰ لکھواتے نہیں فرشتوں سے، کہتے ہیں ابھی جب تک یہ عمل میں نہ لائے اس وقت تک لکھو مت. حالانکہ ارادہ تو یہاں بھی کر رہا ہے وہ، وسوسہ تو دل میں یہاں بھی آ رہا ہے، خیال اس کے گندے یہاں بھی شروع ہو گئے، لیکن فرماتے ابھی مت لکھو. تو اللہ رب العزت ایسے کریم آقا ہیں کہ نیکی کے محض ارادے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جاری فرما دیتے ہیں، لیکن گناہ جب تک عمل میں نہیں آتا اس وقت تک اس پر اس کی جو ہے. اور گناہ کا مذہب یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کرو دس کا ثواب لوٹو, اور گناہ اگر کرو گے ایک گناہ ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا, دس نہیں لکھے جائیں گے. تو اس لیے نیکی کرنا کبھی مت چھوڑے آدمی, چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو, اس میں مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, بس اگر سنت کے مطابق عمل ہے تو کر لو, انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا. اچھے اعمال کا ارادہ تو آج بھی فوراً ہی کر لے, جس شخص میں جو کمی ہے ابھی سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرما دیں تو میں یہ کام کر گزروں گا, ثواب تو ابھی سے شروع ہو جائے گا بھائی. پھر جب آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ اس وقت اور زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے اگر کسی شخص کے دل میں کوئی اچھا خیال آ رہا ہے تو دل میں سوچ لے کہ ہاں انشاءاللہ یہ کام میں نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ابھی سے اس کا اجر و ثواب جاری فرما دیں گے, اس کا میٹر چالو ہو جائے گا. تو بس یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں, اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیں, عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یا کوئی اور عمل اچھا چھوڑ دیتے ہیں, ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سے جوڑ کر رکھے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں کہ رشتے نہیں ہوتے یا اور انہیں جو کوئی پریشانیاں ہیں یا خود ان کی ذاتی پریشانیاں ہیں, اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیوں کو مصائب کو دور فرما دیجیے. اے اللہ حل فرما دیجیے, آسانیاں پیدا فرمائیے, عافیت کے معاملے فرمائیے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں برسر روزگار فرما دے, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما, حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما, حرام عمل سے اللہ غلط عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نماز میں خشوع خضوع عطا فرما, ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے بزرگان دین